الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقوله اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان وما زادہم الا ایمانا وتسلیما. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنا مسلک واضح کیا, وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ, کہ ان کے نزدیک ایمان زیادہ ہوتا ہے اور ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے. اپنے اس مسلک کو ثابت کرنے کے لیے پہلے آیت لائے, لِيَزْدَادُ ایمانًا مَعَ ایمانِهِمْ, پھر دوسرے نمبر پر آیت لائے, وَزِدْنَاهُمْ هُدَى, پھر تیسرے نمبر پر آیت لائے, وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدَى, چوتھے نمبر پر, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ, پانچویں نمبر پر, وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا, چھٹے نمبر پر, أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا, ساتویں نمبر پر, فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا, اور اب آٹھویں نمبر کی آیت لائے اپنے موقف پر استدلال کرنے کے لیے. آیت کا پس منظر سمجھو. امام بخاری کا استدلال سمجھو اور ہماری طرف سے اس کا جواب سمجھو. آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے کہ آیت غزوہ احزاب کے متعلق نازل ہوئی, جبکہ عرب کے بہت سارے قبیلوں نے آپس کے اندر اتفاق کر لیا اور قریش خاندان ان کی امارت کر رہا تھا. ایک بہت بڑا لشکر جرار مدینۃ المنورہ کی طرف حملہ کرنے کے لیے بڑھا. پہلے سے خبر مل گئی کہ ایک بڑا لشکر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. اب عام متن جب اتنے بڑے لشکر کے حملے کی خبر سننے کی وجہ سے دلوں میں گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے, رعب اور خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ اتنا بڑا لشکر آپس میں مل جل کر کے ہمارے شہر پر حملہ کرنے آ رہا ہے. چونکہ اس سے پہلے مدینہ پر اتنا بڑا لشکر حملہ کرنے کے لیے آیا نہیں تھا, بدر کے موقع پر کافر 1,000، احد کے موقع پر 3,000، اتنی بڑی تعداد مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے پہلی مرتبہ آ رہی تھی. اب اتنی ڈراؤنی خبر سن کر کے صحابہ کرام کو ڈر جانا چاہیے، گھبرا جانا چاہیے، لیکن صحابہ کرام کا معاملہ بڑا عجیب تھا. اتنی بڑی فوج کے حملے کی خبر سنی، گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں، بلکہ ان کے ایمان میں اور زیادتی ہو گئی. وما زادہم الا ایمانا، ان کے ایمان میں اور زیادہ ترقی ہو گئی. الا ایمانا و تسلیما، ایسے موقع کے اوپر لوگ اپنے قائد سے بغاوت کر دیتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کی فرما برداری زیادہ ہو گئی. تو اتنی ڈراؤنی خبر سن کر کے گھبرائے نہیں، حوصلے پست نہیں ہوئے، بغاوت اور نافرمانی کا جذبہ نہیں آیا، بلکہ صحابہ کے ایمان میں زیادتی ہوئی اور اطاعت اور فرما برداری میں بھی اضافہ اور زیادتی ہو گئی. آگے پڑھو. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما ما عہد اللہ علیہ، اللہ کے ایمان والے بندے جو اللہ سے انہوں نے عہد کیا اس پر جمے ہوئے، بہت سے اسی وعدے کو نبھاتے ہوئے دنیا سے چلے گئے اور بہت سے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں جمے ہوئے ہیں. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. یہ ہو گیا آیت کریمہ کا پس منظر. اب امام علی مقام کا استدلال دیکھو. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا، صحابہ کا ایمان زیادہ ہو گیا، یعنی پہلے جتنا ایمان تھا اب اس کے مقابلے کے اندر ایمان میں زیادتی ہو گئی. اب زیادتی ثابت تو کمی بھی ثابت، اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مسلک ثابت ہو گیا، وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ. اب ہمارا جواب کیا رہے گا؟ جواب کو بھی دھیان سے سمجھو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین پہلے سے خبر مل گئی تھی کہ احزاب کا حملہ ہونے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جاسوسی نظام بہت مستحکم تھا، دشمنوں کی نقل و حرکت پر بڑی گہری نظر رہتی تھی، دشمنوں کے عزائم اور ارادے بڑے اچھی طریقے سے گہری نظر سے دیکھے جاتے تھے. تو اطلاع آ گئی تھی، صحابہ کو بھی اطلاع دے دی گئی تھی، اور اسی کی تیاری میں تو خندق کھودنے لگے تھے. لیکن جیسے ہی یہ لشکر متحدہ افواج مدینہ آ گئے تو اس منظر کو دیکھ کر کے ان کی تصدیق اور ایمانی کیفیت میں اضافہ ہوا. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. ارے اتنا بڑا لشکر آ گیا, یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے, اس کا تو پہلے سے ہم کو وعدہ کیا گیا تھا کہ ایسا لشکر حملہ کرنے کے لیے آنے والا ہے, کوئی نئی بات نہیں. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. اللہ رسول نے ہم کو بالکل سچ بات کہی تھی. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. اس سے ان کے ایمان میں بھی ترقی ہو گئی اور ان کی اطاعت اور فرما برداری میں بھی ترقی ہو گئی. تو ہم یہ کہیں گے کہ حضرات صحابہ میں نفس ایمان تو پہلے سے موجود تھا, ایمان منجی پہلے سے موجود تھا. اب اس اتنے بڑے لشکر کو یعنی احزاب کو دیکھ کر کے صحابہ کی تصدیق میں اضافہ ہوا, صحابہ کی کیفیت ایمانی میں اضافہ ہوا. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. صحابہ کے ایمان میں یعنی کیفیت ایمان میں, صحابہ کے ایمان میں یعنی تصدیق میں ترقی ہوئی احزاب کے مشاہدے کے بعد. تو نفس ایمان تو پہلے سے موجود تھا, یہ اضافہ کیفیت ایمان میں ہوا, تصدیق میں اضافہ ہوا. یہ ہے اس کا پس منظر, سوال اور جواب. جی
فأذن حرف لعظماء النوم في ذلك في نسخرة له بحفظ ثم أمر بأبوابها فأغلقت ثم طلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ما أمرتكم فتبايعوا هذا النبي فحاصوا حيث رحموا الوحش من الأبواب فوجدوها قد أغلقت فلما رأى حرف نفرتهم وإيس من الإيمان قال ردوهم علي وقال إني قلت مقالتي آدما أقتدر بها شدة لكم على دينكم فقد رأيتم فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك أخذ شانه رغلا. قال أبو عبد الله رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري رحمه الله تعالى. كتاب الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقوله عز وجل أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وقوله فاخشوه فزادهم إيمانا وقوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما والحب في الله والبغض في الله من الإيمان.
Yes. آٹھ آیتوں کو ذکر کرنے کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے مسلک کے اوپر استدلال کرنے کے لیے دوسرے نصوص پیش کر رہے ہیں, آثار پیش کر رہے ہیں, اقوال سلف کو پیش کر رہے ہیں, اور ان تمام نصوص آثار اقوال سلف کو پیش کر کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے مسلک کو ثابت کیا ہے. وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ, اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے امام بخاری نے. اب نو نمبر کا استدلال دیکھو. والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان. یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ ہے. والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان. اور یہ فرمان ایک حدیث شریف سے ماخوذ ہے. اب اس کا پہلے خلاصہ سمجھو. کوئی آدمی کسی سے محبت کرے, اللہ کے واسطے محبت کرے, اور جس سے محبت ہو اس کو بتلا بھی دے رہے کہ میری تم سے اللہ واسطے محبت ہے, تاکہ وہ بدگمانی میں مبتلا نہ ہو. یہ بتلا دینے کا بھی حدیث شریف میں حکم آیا ہے. اللہ کے واسطے جو محبت ہوتی ہے وہ اغراض دنیاویہ سے پاک ہوتی ہے. اسی طرح بغض اور ناراضگی بھی اللہ واسطے ہوا کرے. کسی سے ناراض ہو جائے اللہ کے واسطے, کسی سے بغض رکھے اللہ کے واسطے. اب چونکہ یہ محبت اور یہ ناراضگی اللہ کے واسطے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر بڑا اجر اور ثواب عطا کریں گے. قیامت کے دن باقاعدہ اعلان ہوگا کہاں ہے وہ لوگ جو اللہ کے واسطے محبت کرتے تھے, اور اللہ ان کو بلا کر کے جنت کے اندر خصوصی مقام عطا فرمائیں گے اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کو. جو دشمنی اللہ کے لیے ہوتی ہے وہ بھی دنیاوی اغراض سے پاک ہوا کرتی ہے. جیسے اللہ واسطے محبت دنیاوی اغراض سے پاک ہوا کرتی ہے, اس میں انسان ایمانی تقاضوں کو دیکھتا ہے کہ میں جو اس سے محبت کرتا ہوں اس میں دینی تقاضا ہے, شرعی اور ایمانی تقاضا ہے. جیسے ایک استاد کو اپنے تلامذہ سے محبت, تلامذہ کو اپنے استاد سے محبت اللہ واسطے ہوا کرتی. ایک پیر کو اپنے مریدوں سے محبت, مریدوں کو اپنے پیر سے محبت اللہ واسطے ہوا کرتی ہے. پھر کبھی استاد ناراض ہو جائیں گے اللہ واسطے ناراض ہو جائیں گے کہ بھئی آپ نماز نہیں پڑھتے, جاؤ میں آپ سے بات نہیں کروں گا. جس دن آپ نماز کی پابندی شروع کریں گے تب میں آپ سے بات کروں گا, جاؤ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی ہے. جب تک موبائل نہیں چھوڑو گے میں بات نہیں کروں گا. جس دن موبائل کو طلاق مغلظہ دے دو گے اس دن بھی میں تم سے بات کروں گا. تو یہ محبت کی اللہ واسطے, بغض بھی اللہ کے واسطے, اور یہ ایمان کے تقاضے کی وجہ سے ہوا کرتا ہے. کہ ایمان یہ تقاضا کرتا ہے اندر سے کہ اللہ کے لیے محبت کرو, اللہ کے لیے بغض اور ناراضگی رکھو. یہ ہو گیا امام بخاری کے ملفوظ کا خلاصہ جو حدیث شریف سے ماخوذ ہے. اب امام نے استدلال کیسے کیا وہ سمجھو. نمبر ایک، محبت اور بغض کے الگ الگ درجات ہوا کرتے ہیں. محبت اور بغض کا ایک درجہ نہیں ہوا کرتا، الگ الگ درجے ہوا کرتے ہیں. اب ابھی کیا فرمایا، والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان. کیا نتیجہ نکلے گا کہ محبت کے الگ الگ درجات، بغض اور ناراضگی کے الگ الگ درجات، اسی لیے ایمان کے بھی الگ الگ درجات. نتیجہ سمجھ میں آیا، محبت کے مختلف درجات، بغض کے مختلف درجات، تو پھر ایمان کے بھی مختلف درجات. تو اس سے ایمان کے مختلف درجات کا ثبوت ہوتا ہے، اور جب الگ الگ درجات کا ثبوت ہو گیا تو پھر کمی بیشی کا ثبوت ہو گیا. جو درجہ اونچا ہوگا وہ یزید، جو درجہ نیچے کا ہوگا وہ ینقص. تو محبت کے الگ الگ درجات، بغض کے الگ الگ درجات، تو اوپر والے درجات ہو تو یزید، نیچے والے درجات ہو تو ینقص. اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا دعویٰ ثابت کیا انہوں نے، یزید و ینقص. نمبر دو، من الایمان میں من کو تبعیضیہ مان لو، من تبعیضیہ یعنی جزئیت کو بتلانے کے لیے آیا ہے. محبت بھی ایمان کا ایک جزو ہے، بغض بھی ایمان کا ایک جزو ہے. جو محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے وہ بھی ایمان کا ایک جزو، جو بغض اللہ کے لیے ہوگا وہ بھی ایمان کا ایک جزو. گویا ایمان ایک کل ہے اور محبت اور بغض اس کے اجزاء ہے، جزو ہے. تو اب اس سے کل اور جز ہونا ثابت ہو گیا، ایمان کل، محبت اور بغض جز. جہاں کل اور جز ثابت ہو گیا وہاں یزید و ینقص مرکب ہونا بھی ثابت، کہ جس کا جز اور کل ہونا ثابت وہاں مرکب ہونا ثابت، اور جہاں مرکب ہونا ثابت وہاں یزید و ینقص بھی ثابت. یہ دو طریقے سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے اپنے موقف کے اوپر. اب اس کا جواب سمجھو، کیا جواب دیں گے. نمبر ایک، یہ جو ملفوظ لائے وہ عین حدیث شریف نہیں ہے، والحب فی اللہ والبغض فی اللہ یہ عین حدیث شریف نہیں ہے، بلکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، اور اپنا ملفوظ اپنے دعوے کے اوپر کیسے حجت بنے، اپنا ملفوظ اپنے دعوے کے اوپر کیسے حجت بنے، دلیل بنے. تو یہ جو جملہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، اور یہ قول حجت نہیں بن سکتا. ایک جواب یہ دیا جائے گا. دوسرا جواب سمجھو، محبت اور بغض یہ دونوں ایمان کے اندر کمال پیدا کرنے والی چیز ہے. کہ جو آدمی اللہ کے لیے محبت رکھے گا تو اس سے اس کے ایمان میں کمال پیدا ہوگا، جو اللہ کے لیے بغض رکھے گا تو اس کے ایمان کے اندر کمال پیدا کرے گا۔ دوسری تعبیر یوں کرو، جس کے اندر کامل ایمان ہوگا وہ اللہ کے لیے محبت کرے گا، جس میں کامل ایمان ہوگا وہ اللہ کے لیے بغض رکھے گا۔ تو محبت اللہ کے لیے، بغض اللہ کے لیے، اس کا تعلق ہے کامل ایمان سے، کہ جس کے اندر بھی کامل ایمان ہوگا وہ اللہ کے لیے محبت رکھے گا، جس کے اندر بھی کامل ایمان ہوگا وہ اللہ کے لیے بغض رکھے گا، ورنہ کیا ہوگا؟ جو ہو رہا ہے وہ ہوگا۔ کہ اس وقت کی محبت اغراض سے بھری ہوئی ہے، اغراض دنیاویہ، مقاصد دنیاویہ، اسی لیے جب تک اغراض وابستہ ہے محبت ہے، جب اغراض ختم محبت بھی ختم، دشمنی بھی دنیاوی مقاصد کے لیے، جب تک وہ اغراض اور مقاصد ہے عداوت اور دشمنی ہے، جب وہ مقاصد ختم ہو گئے دشمنی بھی ختم ہو گئی، جب چاہے جب دوست کو دشمن، دشمن کو دوست بنا لو، اپنے اغراض اور مقاصد دنیاویہ کے پیش نظر۔ تو دوسرا جواب یہ ہو گیا، جس کے اندر کمال ایمان ہوگا وہی اللہ کے لیے محبت کرے گا، جس میں کمال ایمان ہوگا وہ اللہ کے لیے بغض رکھے گا۔ اور یہ کمال ایمان کا تعلق ایمان کی کیفیت سے ہے، ایمان کی کمیت سے نہیں ہے۔ کمال ایمانی کا تعلق ایمان کی کیفیت سے ہے، کمیت کے ساتھ نہیں ہے۔ اسی لیے اس سے یزید و ینقص ثابت نہیں ہوگا۔ اسی دوسرے جواب کی ایک اور تعبیر سمجھو۔ دوسری تعبیر کیا بنے گی؟ کہ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے بغض، اس سے ایمان معلی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے بغض کی وجہ سے ایمان معلی میں اضافہ ہوا کرتا ہے، نفس ایمان میں اضافہ نہیں ہوا کرتا، ایمان معلی میں اضافہ ہوگا۔ اور ایمان معلی کا تعلق کیفیت ایمان سے ہے، نفس ایمان اور کمیت ایمان سے نہیں ہے۔ تو اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے بغض، اس سے ایمان معلی میں اضافہ ہوگا۔ اور ایمان معلی کا تعلق کیفیت ایمانی سے ہے، نفس ایمان سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ ایک تیسرا جواب سمجھو جو امام کو ہم دیں گے۔ من الایمان کے من کو امام نے تبعیضیہ مانا، امام بخاری نے کیا استدلال کیا تھا دوسرا، کہ من الایمان کا من کیسا ہے؟ تبعیض کے واسطے۔ اور انہوں نے استدلال کیا تھا یزید و ینقص پر، تو جواب میں کہو من الایمان کا من تبعیضیہ نہیں ہے بلکہ اجلیہ ہے۔ من اجلیہ مان لو، اب مطلب کیا نکلے گا ملفوظ کا؟ اللہ کے لیے محبت ایک عمل ہو گیا، اللہ کے لیے بغض یہ دوسرا عمل ہو گیا، اللہ کے لیے محبت پہلا عمل، اللہ کے لیے بغض دوسرا عمل، یہ دونوں عمل ایمان کی وجہ سے ہے. مینا جلیہ کا مفہوم کیا نکلے گا؟ اللہ کے واسطے محبت ایک عمل، اللہ کے لیے بغض دوسرا عمل، یہ دونوں عمل ایمان کی وجہ سے ہیں، یعنی ایمان کا ثمرہ ہے. تو جب یہ دونوں چیزیں ایمان کی وجہ سے ہیں، ایمان کا ثمرہ ہے، تو اس کا یزید و ینقص سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اسی لیے امام عالی مقام کا اس جملے مبارکہ سے جو حدیث شریف سے ماخوذ ہے استدلال کرنا صحیح نہیں ہوگا. جی.
وكتب عمر بن عبد العزيز الى عدي بن عدي ان للايمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الايمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الايمان، فان عيش فسابينها لم يكن حتى تعملوا بها، وان امر فما انا على صحبتكم بحديث. وقال ابراهيم
بس آیت کریمہ 8 ذکر کرنے کے بعد 9 نمبر کا استدلال ہوا، اب 10 نمبر پر حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا ایک خط امام بخاری لائے ہیں. یہ یہاں تعلیقاً ہے، لیکن امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف کے اندر اور امام احمد نے اس کو موصولاً ذکر کیا ہے. اس خط کو خط لکھنے والے جلیل القدر تابعی حضرت عمر ابن عبدالعزیز ابن مروان ابن حکم الاموی القرشی ہے. یہ پورا ان کا نسب نامہ ہوا، عمر بن عبدالعزیز بن مروان ابن الحکم الاموی، چونکہ قبیلے بنو امیہ سے ہیں اسی لیے الاموی، اور اوپر جا کے یہ قریش کی شاخ ہے اسی لیے القرشی. 99 ہجری میں آپ مسند خلافت پر آئے، اور 101 ہجری میں آپ کی وفات ہو گئی. 2 سال کچھ مہینے آپ امیر اور خلیفہ رہے، لیکن ایسی عدل و انصاف والی حکومت چلائی کہ لوگوں کو خلافت راشدہ کی یاد تازہ ہو گئی. یہ تھے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ جو خط کے لکھنے والے. انہوں نے خط لکھا عدی ابن عمرہ الکندی کے نام کے اوپر، عدی ابن العدی ابن عمرہ الکندی، عمیرہ یا عمرہ الکندی. یہ کون ہے عدی ابن عمرہ یا عمیرہ الکندی؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے گورنر ہیں، جن کو انہوں نے جزیرہ اور موصل کے علاقے میں گورنر بنایا تھا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے عدی ابن العدی کو جزیرہ اور موصل کے علاقے کا گورنر بنا کے رکھا تھا. تو امیر صاحب اپنے گورنروں سے حالات لیتے بھی تھے، ان کو تنبیہات بھی کرتے تھے، ہدایات بھی جاری کرتے تھے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ایک خط لکھا، اور یہ خط لکھا عدی ابن عدی کے نام کے اوپر. خط کا مضمون دیکھیے، ان للایمان فرائض ایمان کے اندر کچھ چیزیں فرض بھی ہے، فرض کا مطلب اللہ کی طرف سے فرض کی ہوئی چیزیں، جیسے کہ روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ خط کا مضمون ہے، یقیناً ایمان کے اندر کچھ فرائض ہے یعنی فرض کی ہوئی چیزیں ہیں۔ وَشَرَائِعَ، شرائع کا مطلب دینی عقائد، کہ ایمان کے اندر بہت سارے دینی عقیدے بھی ہیں۔ شرائع کا دوسرا مطلب ہے دینی احکام، کہ ایمان کے اندر بہت سارے احکام اور مسائل بھی ہیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خط میں لکھا، علی، ایمان کے اندر بہت ساری چیزیں فرض بھی ہوتی ہے اور بہت سارے دینی احکام بھی ہے، ایمان میں شرائع بھی ہے۔ وَحُدُودًا، حدود کے معنی جن چیزوں سے منع کیا گیا، جن چیزوں سے روکا گیا، وہ بھی ہیں ایمان کے اندر گئے۔ جیسے حد جیسا رکھا ہے، حد شرب خمر ہے، حد زنا ہے، یہ سب حدود کہلاتے ہیں۔ تو کہا ایمان میں بہت ساری فرض چیزیں ہیں، بہت سارے عقائد دینیا اور احکام ہیں، اور بہت ساری حدود ہے۔ وسننن، اور مستحبات اور سنتیں بھی ہے، اور مستحبات اور سنتیں بھی ہے۔ گویا کہ ایمان یہ سب چیزوں کا مجموعہ ہے، کہ کوئی آدمی ایمان لائے گا تو شریعت کے فرائض بھی ادا کرنے ہیں، شریعت کے اندر دوسرے عقیدے بھی ہیں، احکام بھی ہیں، حدود بھی ہیں، مستحب چیزیں بھی ہیں، سنت چیزیں بھی ہیں۔ یہ سب چیزیں ایک ایمان لانے والے کو انجام دینی ہے۔ فمن استکملہا استکمل الایمان، جو ان تمام چیزوں کو پورے پورا ادا کرے گا وہ ایمان اس کا کامل ہو جائے گا۔ جس نے فرائض، شرائع، حدود، سنن سب کو ادا کیا تو اس کا ایمان کامل ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَكْمِلْهَا لَمْ يَسْتَكْمِلِ الْإِيمَانَ، اور جس نے ایمان کے ان شعبوں کو مکمل نہیں کیا اس نے ایمان کو مکمل نہیں کیا، یعنی ایمان کے فرائض کو مکمل نہیں کیا، شرائع، حدود اور سنن کو مکمل نہیں کیا، اس نے ایمان کو مکمل نہیں کیا بلکہ ادھورا رکھا اس نے اپنے ایمان کو۔ یہ خط چل رہا ہے۔ فَإِنْ عَئِشْ فَسُبَيِّنُهَا لَكُمْ حَتَّى تَعْمَلُوا بِهَا، اگر جو میں زندہ رہوں گا تو وہ تمہارے سامنے کھول کھول کر کے میں بیان کروں گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کیا فرما رہے ہیں؟ اگر جو میری حیات باقی رہی، میں زندہ رہا، تو دین کے فرائض، دین کے احکام، دینی عقائد، دینی حدود، دینی سنتیں اور مستحبات پوری وضاحت سے میں تمہارے سامنے ذکر کروں گا تاکہ تم اس کے اوپر اچھی طرح عمل کر سکو، اگر میری زندگی رہی تو۔ یہ کہا انہوں نے۔ وَإِنْ أَمُتْ، اور اگر میرا انتقال ہو گیا، میں دنیا سے چلا گیا، فَمَا أَنَا عَلَى صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيصٍ، تو میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کی لالچ نہیں رکھتا ہوں، اور اگر میں مر گیا تو میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کی لالچ اور تما نہیں رکھتا ہوں. کیا مطلب؟ کہ میں مر گیا اللہ کا کوئی دوسرا بندہ بیان کرے گا؟ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے اس دنیا میں چپک کر کے رہنے کی کوئی لالچ نہیں ہے کہ میں جیوں, میں نہیں رہا, کوئی اور اللہ کا بندہ بیان کر دے گا. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات واقعتاً پوری ہوئی کہ بعد کے زمانے میں حضرات ائمہ مجتہدین نے دنیا میں دین کے فرائض, حدود, شرائع, سنن کو بہت ہی وضاحت کے ساتھ امت کے سامنے بیان فرما دیا. ایسا نہیں رہا کہ بھائی سلف صالحین, کبار تابعین, کبار صحابہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو امت ان چیزوں سے محروم ہو گئی. ایسا نہیں ہوا, بلکہ بعد میں ائمہ مجتہدین نے آ کر کے فرائض, شرائع, حدود اور سنن کو بہت وضاحت کے ساتھ امت کے سامنے بیان کر دیا. یہ ہو گیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا خط مبارک اور اس کا مضمون. اب امام کا استدلال دیکھو, امام کیسے استدلال کریں گے. نمبر ایک, فرائض واجبات یعنی شرائع, حدود اور سنن, یہ سب ایمان کے امور اور کام ہیں. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے خط میں کیا لکھا؟ ایمان کے فرائض, ایمان کے شرائع, ایمان کے حدود, ایمان کے سنن, یہ سب چیزیں ایمانی امور ہیں. اور یہ سب چیزیں ایمان کے امور ہونا ثابت ہو گیا تو ایمان کا اجزا والا ہونا ثابت ہوا کہ ایمان ذو اجزا ہے. اور جو چیز اجزا والی ہوتی ہے وہ مرکب ہوا کرتی ہے, اور جو مرکب ہوتی ہے اس میں یزید و ینقص ہوا ہی کرتا ہے. یہ ہے امام بخاری کا استدلال. تو استدلال کو برابر ذہن میں فٹ کرو کہ امام حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا لکھا. ایمان کے فرائض ہے, شرائع ہے, حدود ہے, سنن ہے, یہ سب چیزیں ایمان کے امور ہے, کام کاج ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ایمان ذو اجزا ہے, اور جو چیز ذو اجزا ہوتی ہے وہ مرکب ہوا کرتی ہے, اور جو چیز مرکب ہوا کرتی ہے وہ یزید و ینقص والی ہوا کرتی ہے. سمجھ میں آیا ہے امام بخاری کا استدلال؟ یا سنیچر کے پیارے جھونکے لے رہے ہو؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ امام بخاری کیسے استدلال کر رہے ہیں؟ اب جواب سمجھو. جواب نمبر ایک, ہم نے تسلیم کر لیا کہ یہ سب ایمان کے جو ہے امور ہے, فرائض, شرائع, حدود اور سنن, سب ایمان کے امور ہیں. ارے اجزاء ہے, چلو فرائض, شرائع, حدود, سنن, یہ سب ایمان کے اجزاء ہیں, لیکن اجزاء تزیینی ہیں, اجزاء ترکیبی نہیں ہیں. اجزاء تزیینی, زینت پیدا کرنے والے اجزاء, یہ سب ایمان کے اجزاء تزیینی ہیں. زینت پیدا کرنے والے اجزاء اور اجزائے تزینیہ کی نفی کرنے سے ایمان کی نفی نہیں ہوا کرتی، اجزائے تزینی کی نفی کرنے سے ایمان کی نفی نہیں ہوا کرتی. یہ دنیا کی ہر چیز میں یہی فائدہ ہے، اجزائے تزینیہ کی نفی کر دو تو اس سے اصل چیز کی نفی نہیں ہوا کرتی. مثلاً آپ نے کسی کو کہا کہ خمر لے آؤ، اب وہ خمر لے آئے، آپ غصے ہو رہے، پھر کو بھی کیسے خمر لے آئے، یہ کوئی خمر ہے؟ ارے خمر ہی ہے. تو آپ کو ہرا دنیا تو دکھ ہی نہیں رہا ہے، کالی کالی رائی بھی نہیں دکھ رہی ہے، ہری ہری مرچی بھی نہیں دکھ رہی ہے، پیاز بھی نہیں دکھ رہی ہے، پھر کائی کا یہ خمر. تو آپ کیا کہو گے؟ نفس سے خمن تو ہے نا، وہ زینت اوپر کی نہیں ہے. تو زینت کی نفی کرنے سے اصل خمن کی تھوڑی نفی ہو جایا کرتی ہے. تو یہ جو ہے فرائی شرائع حدود سنن، یہ سب ایمان کے اجزائے تزیینی ہیں، اور اس کی نفی کرنے سے اصل ایمان کی نفی نہیں ہوا کرتی. اسی لیے یہ اجزاء اجزائے تزیینی ہے، اجزائے ترکیبیہ نہیں ہے. دوسرا جواب سمجھو، یہ سب جو ہے فرائی شرائع حدود سنن، یہ اجزائے مکملہ ہے، اجزائے مقومنہ نہیں ہے. اجزائے مکملہ ہے، اجزائے مقومہ نہیں ہے. اجزائے مکملہ اور مقومہ کا مطلب سمجھو، کچھ اجزاء چیز میں ایسے ہوتے ہیں کہ اسی سے وہ چیز قائم ہوا کرتی ہے، وہ نہ ہو تو وہ چیز قائم ہی نہ ہو. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ اسی سے وہ چیز قائم ہوتی ہے، وہ چیز نہ ہو تو وہ چیز قائم ہی نہیں ہوگی. اور کچھ اجزاء ایسے ہوتے ہیں جو تکمیل کے ہوتے ہیں، قائم کرنے کے نہیں ہوا کرتے ہیں. اس کے بغیر بھی وہ چیز قائم تو ہو جاتی ہے لیکن مکمل نہیں ہوا کرتے. جیسے کسی نے کہا آج کیا پکا ہے؟ گوشت. گوشت پکا ہے، ماشاء اللہ. پھر دیکھا تو اندر ایک بھی بوٹی قسم کھانے کے بقدر بھی نہیں ہے، نہ ہڈی ہے اندر. اب آپ اس کو پوچھے، ارے تمہیں کیا پکایا؟ گوشت. بوٹی کا گوشت کا تو نام و نشان نہیں، پھر کیسے تم نے گوشت پکایا؟ تو سب ڈالا تھا، صرف گوشت نہیں ڈالا ہے. ٹماٹر، پیاز، مرچ، مسالہ، پانی، دہی، سب ڈالا، صرف گوشت نہیں ڈالا. تو آپ کیا کہو گے عقل مند؟ گوشت تو اجزائے مقومہ میں سے، گوشت ڈالتے تو گوشت کا سالن ہوتا، گوشت ہی نہیں ڈالا تو پھر وہ گوشت کا سالن کیسے ہوا؟ وہ تو مسلے چٹنی ہو گئی، ایک طرح کا جو ہے شوربہ ہو گیا، اونلی گریوی ہو گئی. اب دوسری چیز ہوتی ہے اجزائے مکملہ، کہ اب جو ہے نہاری پک گئی، پلیٹ کے اندر نکالی، اس پر ہری ہری کٹی کٹی مرچیں ڈالی جا رہی ہے، اس کے اوپر ادرک باریک کاٹ کے چھڑک رہے ہیں، لیمون کے پیسیس اس کے اوپر رکھے جا رہے ہیں، یہ سب اجزائے مکملہ ہو گئے. یہ اجزائے مکملہ ہوں گے تو نہاری عالی شان رہے گی، یہ اجزائے مکملہ نہیں رہیں گے تو ابھی نفس نہاری تو رہے گی. یہ دو چیزوں میں فرق ہے، اجزائے مقومہ اور اجزائے مکملہ. تو ہم یہ کہیں گے امام عالی مقام کی خدمت میں کہ حضرت فرائض شرائع حدود اور سنن یہ ایمان کے اجزاء مقومہ نہیں ہیں بلکہ اجزاء مکملہ ہے. ان کے بغیر بھی ایمان رہے گا, ان چیزوں سے ایمان کی تکمیل ہوگی اور اس کے بغیر بھی ایمان باقی رہے گا. اسی لیے آپ کا اس سے یزید و ینقص پر استدلال کرنا صحیح نہیں ہوگا. تیسرا ایک جواب سمجھو, اس خط کے جملے پر غور کرو. ان للایمان, یہ لام حرف جر ہے, اس لام کے بعد جتنی بھی چیزیں آئی, لام حرف جر کے مجرور کے بعد جتنی بھی چیزیں آ رہی ہے وہ ایمان کے متعلقات آ رہے ہیں. ایمان کے متعلقات, لام حرف جر, ایمان مجرور, اس کے بعد جتنی چیزیں آ رہی ہے وہ ایمان کے متعلقات آ رہے ہیں, ایمان کے اجزاء نہیں ہیں. فرائض ایمان کے متعلقات میں سے, شرائع ایمان کے متعلقات میں سے, حدود ایمان کے متعلقات میں سے, سنن ایمان کے متعلقات میں سے. گویا یہ سب چیزیں ایمان کے متعلقات میں سے ہیں. ایمان کے اجزاء نہیں ہیں, ایمان کے اجزاء نہیں ہیں. تو آپ تو اس کو جزو مان کے استدلال کر رہے ہیں, حالانکہ یہ سب چیزیں ایمان کے متعلقات میں سے ہیں. جیسے کوئی بزرگ آنے والے تھے, ان کے ساتھ ان کے متعلقین بھی پہنچ گئے, تو اب گھر والے پریشان کہ ہم نے تو اکیلے بزرگ کے لیے آملیٹ بنایا تھا اور یہ 25 متعلقین آ گئے. تو متعلقین تو زائد ہیں, بزرگ کے ساتھ ایک آدھ خادم وادم ہوگا وہ چل جائے گا. تو یہ سب چیزیں متعلقات کے قبیل سے ہیں, اس کا جزوی ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی لیے مرکب ہونا ثابت نہیں ہوا, اور مرکب ہونا ثابت نہیں ہوا تو یزید و ینقص بھی ثابت نہیں ہوا. مرکب ثابت ہوتا کب؟ جب یہ واقعی اجزاء ہوتے, لیکن واقعتاً اجزاء نہیں ہے, یہ تو متعلقات میں سے ہیں. جب متعلقات ہے اجزاء نہیں ہے تو مرکب ہونا ثابت نہیں, مرکب ہونا ثابت نہیں تو یزید اور ینقص بھی ثابت نہیں. جی.
قال ابراہیم علیہ السلام ولكن ليطمئن قلبی.
اب پھر آیت لائے, تو جن کا مزاج اشکال کا ہوتا ہے نا, وہ ہر چیز پر اشکال کرتا ہے. 8 آیتیں لائے تھے, 9 نمبر پر الحب فی اللہ لائے, 10 نمبر پر عمر بن عبدالعزیز کا خط لائے, 11 نمبر پر پھر آیت لائے. تو معترضین نے اشکال کر لیا کہ جب آیتوں کی لسٹ چل رہی تھی تب اس آیت کو لکھ دیتے, اب یہ آیتوں سے ہٹ کر کے دوسرے آثار سے استدلال کا سلسلہ شروع ہوا, وہاں پھر کیوں آیت لائے؟ یہ اشکال کھڑا کیا اشکال کرنے والوں نے. کسی حد تک بجا اشکال ہے, کسی حد تک بیجا اشکال ہے. پہلے جواب سمجھو اس اشکال کا. اس آیت کریمہ کو الگ سے اس لیے ذکر کیا کہ اس میں ایمان کی زیادتی کا تذکرہ صراحتاً نہیں ہے. اس میں ایمان کی زیادتی کا تذکرہ صراحتاً نہیں ہے, اسی لیے امام بخاری نے اس کو الگ سے ذکر کیا. نمبر 2, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے جو قرآن میں نقل کیا گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے جو قرآن کے اندر نقل کیا گیا ہے. باقی 8 آیتوں میں باری تعالیٰ کا فرمان ہے, تو ان آیتوں میں ہے فرمان باری تعالیٰ کا, اور یہاں ہے قول حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. تو دونوں میں تمیز کرنے کے لیے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کو الگ الگ ذکر فرمایا. جواب سمجھ میں آیا؟ دوسرا ہے یہ, دو جواب تو نفسی اس اشکال پر واقع ہو دیے جائیں گے. اب آیت کا خلاصہ ذرا سمجھو دیا جسے. ولا کلیت مئن قلبی, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی نے درخواست کی, اے اللہ کیف تحیی الموتا, آپ مردوں کو کون سی کیفیت سے قیامت کے دن زندہ کریں گے؟ یہ سوال کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ابراہیم کیا آپ کا ایمان نہیں ہے باس بادل موت کی کیفیت پر؟ ایمان نہیں ہے کیا تمہارا باس بادل موت کی کیفیت پر؟ اب دھیان سے دیکھو, اللہ تعالیٰ یہ سوال کر رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام جواب دے رہے ہیں, ولکن لیطمئن قلبی, تاکہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کے سوال کرنے کا منشا کیا ہے, سوال کا مقصد کیا ہے. یہ اس سوال جواب کے ذریعے واضح کرنا ہے تاکہ کوئی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں غلط فہمی میں نہ رہے کہ اللہ کے نبی کو کیا باس بادل موت پر یقین نہیں تھا, کسی کو ابراہیم علیہ السلام پر شک نہ رہے. اسی لیے باقاعدہ اللہ نے پوچھا اور ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تاکہ قیامت تک آنے والے انسان ابراہیم علیہ السلام کے باس بادل موت کے معاملے میں شک میں نہ رہے. ابراہیم علیہ السلام کا سوال تھا کیفیت کے متعلق, کیف تحیی الموتا, اللہ آپ مردوں کو زندہ کریں گے یہ تو میں مانتا ہوں, لیکن اس زندہ کرنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ جیسے زکریا علیہ السلام نے کہا نا کہ اللہ آپ میرے یہاں لڑکا دیں گے لیکن کیسے دیں گے, میں بوڑھا ہی رہوں گا یا جوان کر دیا جاؤں گا, جو سورہ مریم کے اندر موجود ہے اس طریقے سے. تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی قدرت باس بادل موت کی اس پر یقین تھا, احیاء موتا تھا, لیکن آپ اس کی کیفیت کے بارے میں سوال کر رہے تھے, اس لیے کہا ولکن لیطمئن قلبی. اب اس کے بعد امام علی مقام کا استدلال سمجھے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کیسے استدلال کیا. لیطمئن قلبی ای لیزداد یقینی, کہ میں سوال اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا یقین زیادہ ہو جائے. امام بخاری نے آیت کا مطلب کیا لیا, لیطمئن قلبی ای لیزداد یقینی, کہ اللہ میں سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ میرے یقین میں زیادتی ہو جاوے. کیا مطلب نکلا؟ کہ یقین کے اندر زیادتی کرانا چاہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام, اور زیادتی ثبوت تو نقص کا بھی ثبوت, زیادتی ثابت تو کمی بھی ثابت, اور زیادتی اور کمی ثابت تو امام کا دعویٰ ثابت، یزید و ینقص. سمجھ میں آیا بھائی کیسے استدلال کیا امام بخاری نے؟ تلیت مہن قلبی کو کس معنی میں لیا؟ یزداد یقینی، تاکہ میرا یقین زیادہ ہو جائے. اب زیادتی آ گئی یقین کی، تو جہاں زیادتی آئے گی وہاں نقص خود بخود ثابت ہو جائے گا. اور یزید و ینقص کا دعویٰ امام بخاری کا اپنی رضا نکالا انہوں نے. یہ ہیں استدلال. اب جواب سمجھو، کیا جواب دیں گے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو؟ نمبر ایک، عین الیقین مطلوب تھا، زیادتی یقین مطلوب نہیں تھا. عین الیقین مطلوب تھا، یعنی جس چیز کو میں اعتقاداً مانتا ہوں اس چیز کو میں آنکھ سے بھی دیکھنا چاہتا ہوں. میں مانتا ہوں اعتقاداً کہ میرے اللہ کہ آپ مردوں کو زندہ کریں گے، لیکن جس چیز کو میں اعتقاداً مانتا ہوں اس چیز کو میں آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا منشا تھا عین الیقین. دوسری بات سمجھو، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. بہت دھیان سے دوسرا جواب سمجھو. بلا جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سوال کے جواب میں کہا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا پوچھا؟ اولم تؤمن، تو آپ نے جواب دیا قال بلا. اور یہی بلا والا جواب عالم ارواح میں بھی سب نے دیا تھا قالوا بلا. اور یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا قال بلا. بلا کے جواب سے نفس ایمان کا اس بات ہے. قال بلا کا مطلب کیا؟ اللہ میرے اندر نفس ایمان تو موجود ہے. جیسے عالم ارواح میں بھی لوگ کیا کہہ کر آئے تھے کہ ربوبیت کا نفسی اقرار کو ہم کر کے جاتے ہیں، الستو بربکم قالوا بلا. تو نفس ربوبیت کا اقرار وہ عالم ارواح میں کیا تب بھی بلا کا، اور یہاں پر بھی قال بلا کہہ رہے ابراہیم علیہ السلام کہ میں بلا. کیا مطلب؟ نفس ایمان تو میرے اندر موجود ہے. تو اب سوال کائی کا کر رہا ہوں، علم شہودی میں چاہتا ہوں، علم بالمشاہدہ، علم شہودی کہلاتا ہے، مشاہدے کے ذریعے سے میں علم چاہتا ہوں. اس لیے کہ مشاہدے کے ذریعے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ اوقاف نفس ہوا کرتی ہے، تمانینت قلب کا باعث ہوا کرتی ہے. بہت سی چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں، مانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن جب مشاہدہ ہو جاتا ہے اس چیز کا تو وہ چیز دل دماغ کے اندر راسخ اور مضبوط ہو جاتی ہے. تو پھر سے سمجھو اس دوسرے جواب کو، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پوچھا قال اولم تؤمن قال بلا، تو بلا کے ذریعے سے نفس ایمان کا اثبات ہو رہا ہے، اور لیطمئن قلبی کے ذریعے سے علم مشاہدہ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ میں مشاہدے والے علم سے مزید تمانینت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، ورنہ علم استدلالی تو مجھے حاصل ہے، میں مشاہدہ چاہتا ہوں. کیونکہ جو چیز مشاہدے میں آ جاتی ہے وہ چیز انسان کے دل دماغ میں اوقا ہو جاتی ہے، اچھی طرح فٹ ہو جاتی ہے. ایک تیسرا جواب سمجھو، علم یقین سے بداحت کی طرف آپ جانا چاہتے تھے، آپ کو احیاء اموات کا علم یقینی حاصل تھا، لیکن آپ علم یقینی سے علم بدیہی کی طرف جانا چاہتے تھے. علم یقینی سے علم بدیہی کی طرف جانا چاہتے ہیں. بدیہی یعنی ظاہری، یقین کا تعلق عقل دل دماغ سے ہوا کرتا ہے. تو علم یقینی آپ کو حاصل تھا، لیکن آپ علم بدیہی کی طرف بھی جانا چاہتے تھے. تو آپ نے سورہ الحق متکاثر کی تفسیر میں علم سب کے سب درجات پڑھتے ہیں، عین الیقین، حق الیقین، پھر اور کیا، علم الیقین، یہ سب چیزیں پڑھتے ہیں. اب ایک چیز کا آپ کو معلومات ہو گئی کہ بھائی گوشت کا بھی اچار ہوا کرتا ہے، یہ علم الیقین ہو گیا کہ گوشت کا بھی اچار ہوا کرتا ہے. پھر عین الیقین کہ کسی ساتھی نے چھٹی کے بعد لا کر کے آپ کو ڈبا دکھایا، یہ رہا گوشت کا اچار، یہ ہو گیا عین الیقین. پھر اس کے دل میں محبت آ گئی اور پاؤ چمچ چکھا بھی دیا، یہ ہو گیا آخری درجہ اور اعلیٰ درجہ، جس سے وہ کافی نفس ہو گیا، جو آپ کو اس کو چکھنے کے بعد، کھانے کے بعد جو آپ کو حاصل ہوا. تو اس طریقے سے علم کے درجات ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایمان یقین تو تھا، لیکن بدیہی طور پر آپ اس واقعے کو دیکھنا چاہتے تھے. اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا استدلال ناقص رہا. جی،
وقال معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اجلس بنا نؤمن ساعتا.
گیارہواں نمبر ہے، بارہواں نمبر ہے، استدلال نمبر بارہ. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام نے الجامع الصحیح میں ان کی چھ روایتیں نقل کی ہیں، جلیل القدر صحابی ہے، بہت پیاری بات فرما رہے ہیں حضرت معاذ. دیکھیے کیا فرما رہے ہیں، اپنے مخاطب کو، یہ مخاطب ہے اسود ابن ہلال المحاربی. امام حضرت معاذ ابن جبل فرما رہے ہیں یہ جملہ اسود ابن ہلال المحاربی کو. کیا جملہ فرمایا، اجلس بنا نؤمن ساعتا. اسود ہمارے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، بیٹھو ہمارے ساتھ تھوڑی دیر، ہم کچھ گھڑی کے لیے ایمان لے آئے، ہم کچھ گھڑی کے لیے ایمان لے آئے. دیکھیے کتنا اچھا جملہ تھا حضرت معاذ ابن جبل نے اسود ابن ہلال المحاربی کو، کہ بیٹھو ہمارے ساتھ، ہم تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آئے. اچھی طریقے سے سمجھو، شروع کتاب میں ایک کتاب الایمان کے شروع میں بتلایا تھا کہ ایمان کے اندر استمرار اور دوام ضروری ہے. کسی بھی وقت ایمان منقطع ہو جائے کام نہیں چلے گا. تسلسل، استمرار، دوام ضروری ہے. پھر حضرت معاذ کیا کہہ رہے کہ تھوڑی دیر ہمارے ساتھ بیٹھو، تھوڑی دیر ہمارے ساتھ بیٹھو، ہم تھوڑی دیر کے لیے مومن ہو جائے. مطلب یہ ہے اللہ کا ذکر کرے، بیٹھو اللہ کا ذکر کر کے ایمان تازہ کرے، بیٹھو اللہ کی قدرت میں غور و فکر کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اس طرح بیٹھنے کی دعوت دے رہے ہیں. اس سے ایک تو صحبت صالحین کے مفید ہونے کا اس بات ہوا کہ جنس بنا ہمارے ساتھ بیٹھو، معلوم ہوا کہ صالحین کے ساتھ بیٹھنے سے ایمان میں تازگی آتی ہے، ایمان کے اندر مضبوطی حاصل ہوتی ہے. ایک تو یہ بات ثابت ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی قدرت میں غور و فکر، یہ ایمان کے اندر ترقی اور تر و تازگی کا ذریعہ بنتا ہے. یہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملحوظ. اب امام بخاری نے کیسے استدلال کیا وہ سمجھو. امام فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ نے ایمان کے مذاکرے کو ایمان سے تعبیر کیا. کہ حضرت معاذ نے ایمان کے مذاکرے کو ایمان سے تعبیر کیا، حالانکہ ایمان کا مذاکرہ ایک عمل ہے، حالانکہ ایمان کا مذاکرہ ایک عمل ہے. دیکھو کتنا گہرا استدلال ہے امام کا، سمجھو. کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کے مذاکرے کو ایمان سے تعبیر کیا، حالانکہ ایمان کا مذاکرہ تو ایک عمل ہے. معلوم ہوا کہ ایمان ذو اجزاء ہو گیا، مذاکرہ ایمان اور ایمان، مذاکرہ ایمان کا ایک جزء ہو گیا، ایمان ذو اجزاء ہو گیا. اور جس کے اجزاء ہے وہ مرکب ہے، جو مرکب ہے اس میں یزید ہوئے انکس ہوئے. دیکھیے کتنا گہرا استدلال کیا امام بخاری نے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا استدلال ایک اس طریقے سے. دوسرا استدلال کا انداز سمجھو. اجلس بنا نؤمن ساعتن ای نزداد ایمانن، اجلس بنا نؤمن ساعتن ای نزداد ایمانن، کہ ہمارے ساتھ بیٹھو، ہم تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آوے، یعنی ایمان میں زیادتی کر لے وے. چونکہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے ایمان والے تھے، حضرت معاذ ابن جبل، ان کے شاگرد اسود ابن ہلال دونوں پہلے سے ایمان والے تھے، اس لیے نؤمن ساتن کا مطلب نفس سے ایمان نہیں لیا جائے گا بلکہ نزداد ایمانن لیا جائے گا. یہ دوسرا مفہوم ہوا امام بخاری رحمہ اللہ کے استدلال کا. تو دوسرا استدلال کیسے کیا؟ کہ نؤمن ساتن ای نزداد ساتن. اور کیوں ایسا؟ اسی لیے کہ حضرت معاذ ابن جبل اور حضرت اسود دونوں پہلے سے ایمان والے تھے، پہلے سے دونوں مومن تھے، اس لیے نؤمن ساتن کا مطلب لیا جائے گا ایمان میں زیادتی، ایمان میں بڑھوتری، یہ اس کا مطلب لیا جائے گا. یہ دو طریقے سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے. اب جواب اچھی طریقے سے سمجھو. حضرت معاذ کا یہ ملفوظ جو ہے، یہ یہاں امام بخاری نے تعلیقاً ذکر کیا ہے، لیکن امام احمد اور امام ابن ابو بکر بن ابی شیبہ نے اس کو موصولاً روایت کیا ہے. جواب کا حاصل دیکھو، جواب کا حاصل یہ ہے، نمبر ایک، دنیاوی امور میں مشغولی کی وجہ سے ایمان اور ایمانیات میں غفلت آ جاتی ہے. دنیاوی کام کاج اور تقاضوں میں مشغولی کی وجہ سے ایمان اور ایمانیات کے اندر غفلت آ جاتی ہے. اس کو دور کرنے کے لیے مذاکرہ بڑا مفید ثابت ہوتا ہے. دنیاوی غفلت آ گئی، اس کو دور کرنے کے لیے مذاکرہ بڑا مفید ہوا کرتا ہے. مذاکرے سے ایمان میں تازگی آتی ہے، غفلت چھٹ جاتی ہے، غفلت دور ہو جاتی ہے. اس کی مثال ایک انگارہ ہے، انگارے کے اندر آگ ہوتی ہے، لیکن انگارہ ایسے ہی رہتا ہے تو اس کے اوپر راکھ کی تہ جم جاتی ہے. انگارہ رکھا ہوئے تو راکھ کی تہ جم جاتی ہے، ایسی تہ جم جاتی ہے کہ نیچے آگ ہے وہ بھی نظر نہیں آتی. پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہوا ڈالنی پڑتی ہے. ہوا ڈالو گے وہ راکھ اڑ جائے گی اور پھر انگارہ بھڑکے گا زور سے. بس یہی حال ہے کہ ایمان کی جو حرارت والی آگ جو ہے دل دماغ میں، اس کے اوپر دنیاوی غفلتوں کی راکھ کی تہ جم جاتی ہے. اب دنیاوی غفلت، دنیاوی شغل، اس کی وجہ سے دنیاوی راکھ کی ڈھیر جم گئی. اب اس کے اوپر علمی دینی مذاکرے ہوں گے، ذکر فکر ہوگا، تو گرد غبار راکھ اڑ جائے گی اور پھر ایمانی حرارت بڑھ جائے گی، تازہ بھڑک اٹھے گی. تو حضرت معاذ کے کہنے کا مقصد جو ہے نا، یہ ایمان کے مرکب اور بسیط سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ایمان مرکب نے ایمان بسیط. حضرت معاذ تو یہ فرمانا چاہتے ہیں، بھائی اسود، میرے شاگرد، دیکھو دنیاوی شغل اور دنیاوی کام کاج کی وجہ سے ایمان کی حرارت کے اوپر گرد و غبار کی راکھ اور تہ جم جاتی ہے، ذرا بیٹھو ساتھ میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو اور فکر کرو تو اس سے وہ غبار چھٹ جائے، راگ اڑ جائے اور تمہارے ایمان کی حرارت میں تازگی آ جائے گی. یہ حضرت ماس سمجھانا چاہتے ہیں. معلومہ اجتماعی ذکر مفید ہے، زیادہ مفید ہے اجتماعی ذکر انفرادی ذکر کے مقابلے کے اندر. ایک دوسرے انداز سے جواب سمجھو، یہ ایک جواب کا انداز ہو گیا، دوسرا ایک انداز سمجھو. حضرت ماس کے کہنے کا حاصل ہے نتذاکر الخیر، ہم بھلی باتوں کا بیٹھ کر کے مذاکرہ کریں، آخرت اور دینی امور کا ہم بیٹھ کر کے مذاکرہ کریں. آؤ بھائی اسود آؤ بیٹھو، ہم آخرت کے امور کا مذاکرہ کریں، خیر اور بھلی باتوں کا مذاکرہ کریں، دینی باتوں کا ہم بیٹھ کر کے مذاکرہ کریں، تاکہ اس کی برکت سے ہمارے اوپر جو غفلت ہو گئی ہے اس کے پردے چاک ہو جائے، غفلت زائل اور دور ہو جائے. تو حضرت ماس تو اپنے شاگرد کو بلا کر کے خیر آخرت دینی امور کا مذاکرہ کر کے غفلت ختم کروانا چاہتے تھے، اس کا ایمان کے بسیط اور مرکب اور دو اجزاء ہونے سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ حضرت معاذ ابن جبل کا جو ملفوظ ہے یہ ماخوذ ہے قرآن مجید کی آیت سے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. اس آیت سے یہ لیا گیا ہے کہ ایمان والوں کو بھی کبھی شیطان آ کر کے غفلت کے اندر ڈال لیتا ہے. اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، شیطانی جماعت آ کر کے ایمان والوں کو بھی غفلت میں ڈال لیتی ہے. تَذَكَّرُوا، پھر جب وہ چوکنا ہو جاتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پھر ان کی سوجھ بوجھ درست ہو جاتی ہے. تو غفلت اہل ایمان کے قلوب پر آتی ہے، لیکن پھر جب اللہ کا مذاکرہ ہو، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا دھیان ہو، فکر آخرت ہو، امور دین کا مذاکرہ ہو، تو آدمی ذرا چوکنا چست ہو جاتا ہے اور وہ غفلت کی تمام تاریکیاں چھٹ جاتی ہے، غفلت کی تمام رات دور ہو جاتی ہے اور اس کی ایمانی سوجھ بوجھ پھر سے درست ہو جاتی ہے. اس سے یہ ملحوظ کا گہرا تعلق ہے اس آیت کریمہ سے. جائیے تشریف لے جائیے.